بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. شروع سورة سے اللہ تعالی نے بتایا کہ برکت اللہ کی ذات سے ہے اور وہ برکت فرقان کے نزول سے ہوا اور فرقان کا نزول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. پھر اللہ تعالی نے اپنے چند صفات کو بیان کیے کہ اللہ تعالی تاکہ اللہ کی معرفت آدمی حاصل کرے. اس کے بالمقابل اللہ تعالی کی عبادت اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت کے بجائے لوگ نے خود اپنے بوٹوں کو تراش کیا اور ان کے خود کے بوٹوں کو پوجنے لگا تو اس کی خرابی اللہ تعالی نے بیان کر دی اور ظاہر کر دی. اس کے بعد ان کے اعتراضات قرآن شریف کے متعلق انہوں نے بیان کیا, اللہ تعالی نے بیان کیا کہ کفار نے قرآن شریف کے متعلق کیا کیا اعتراضات کیے. اس کے بعد انہوں نے حضور اور اس کے جوابات دیے اللہ تعالی نے. اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور اس کے جوابات اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دیا. اب اللہ تعالی وہی جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کا جواب تفصیل کچھ قدر تفصیل سے اللہ تعالی دے رہے ہیں. سورت شروع ہوئی تبارک الذی سے اور یہ رکو بھی شروع ہو رہا ہے تبارک الذی, بابرکت ہے وہ ذات, یعنی اللہ کی ذات میں بہت زیادہ برکت ہے. کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرشتے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او تکون لہ جنت یاکل منہا, یا ان کا کوئی باغ ہوتا کہ اسے وہ کھاتے وغیرہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ ان شاء جعل لک خیر من ذالک, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تکون لہ جنتن کہ ایک باغ ہو, ایک یعنی جنت جیسا باغ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ صرف جنت نہیں جنات ان تجریم تحت الانہار, بہت سے باغات اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بنا سکتے ہیں جن اور جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں. یہ اعتراض کفار نظر بن حارث نے بھی ایسے ایک اعتراض کیا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسے کلام لے آ سکتے جیسے قرآن کے, تو اگر وہ تم لے آ سکتے ہو تو کیوں نہیں لے آئے, لے آئے پیش کرو. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بھی ایسے باغات دے سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ جنت جگہ رہنے کی نہیں ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے, امتحان کی جگہ ہے, امتحان میں آدمی کے لیے تمام جوابات نہیں دیے جاتے, امتحان کے اندر آدمی کے لیے تمام سے امتحان لیا جاتا ہے, تو اس لیے یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیا. اور امتحان میں جب آدمی کامیاب ہوتا ہے پھر اس کو سب انعام ملتا ہے, تو وہ انعام آخرت میں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ جنات نہیں دیا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم چاہو تو مکے کے پتھروں کو ہم تمہارے لیے سونا بنا دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں میرے رب, میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ ایک دن میں فاقہ سے رہوں اور میں آپ سے بھیک مانگوں التجا کروں اور ایک دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں اور میں شکر ادا کروں. یہ ہے کہ دونوں حالات صبر اور شکر کے حالات, یہ ہے بندگی. جس آدمی کے اندر میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائے وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے. ہم بہت کمزور ہیں, ہم بس یہ چاہتے کہ ہم ہر وقت جو ہے انعامات ہو, ہمارے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہے, لیکن یہ جب حالات کچھ آئے, اور علماء بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حالات کی تمنا بھی نہ کرے اور دعا بھی کبھی نہ کرے, لیکن خدا نخواستہ حالات آئے تو پھر اس پر صبر کرے, اور جب اللہ تعالیٰ انعامات سے برسائے تو شکر ادا کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو اللہ بنا سکتے. اور دین جو ہے، جیسے عیسائیوں کا دین، شیعہ لوگ آج کل وہ اپنے دین کو بیچتے ہیں، برائب دیتے ہیں، لوگوں کے کرائے کے پیسے ادا کرتے ہیں، ان کو ہیمپرز دیتے ہیں، گروسریز دیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ یہ بظاہر شیعہ ہو جاتے ہیں یا بظاہر قادیانی یا عیسائی ہو جاتے ہیں. لیکن کہ جیسے کسی نے کہا، جو حقیقی مسلمان ہے، یو کین ہائر اے مسلم بٹ یو کین بائی اے مسلم، کیونکہ وہ جب تک کہ وہ ان کو ملتا رہتا ہے تو وہ عیسائی ہوتے ہیں، وہ شیعہ ہوتے ہیں، اور جب وہ لوگ بند کر دیتے ہیں پھر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اسلام ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے. بہرحال تو اسلام ایسا مذہب نہیں. حضرت مولانا پالن پوری رحمت اللہ علیہ اس کی بہت پیاری مثال دیتے تھے کہ جیسے کہ جنازہ جو ہے وہ خود نہیں قبرستان چل کے جا سکتے، لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے. تو جو مذہب اور جو دین مر چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو وہ خود نہیں چل سکتا ہے، لوگوں کو اس کو چلانا پڑتا ہے. اور جو آدمی زندہ ہوتا ہے وہ خود جاتا ہے اور وہ دوسروں کو اٹھا کے لے جاتا ہے. تو اسلام ایسا دین ہے جو خود زندہ دین ہے. تو اسلام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو برائب وغیرہ دیں. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس لیے ہم نے دنیا کو تمہارے لیے یہ نمائش کی جگہ اور آرام کی جگہ نہیں بنائی. اور اگر ہم چاہتے وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور ہم آپ کے لیے محلات بناتے، بہت قصور محلات آپ کے لیے بناتے، یعنی دنیا کی عیش اور آرام کی زندگی. لیکن دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں عیش اور آرام کی، یہ تو راہ گزرنے کی جگہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہ ٹرانزٹ لاؤنج ہے. جیسے کوئی آدمی کوئی ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ لاؤنج میں ہوتا ہے اور وہ اگر اتنا بے وقوف ہو اور وہ کہے کہ یہاں کی کرسیاں پرانی ہوگی، میں نئی کرسیاں ڈالتا ہوں اور میں نئی قالین کارپٹ ڈالتا ہوں، وہ تو ٹرانزٹ میں ہے دو گھنٹے کے لیے، چار پانچ گھنٹے کے لیے، پھر چلا جائے گا. تو یہ دنیا بھی ٹرانزٹ لاؤنج ہے، یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ آخرت ہے. تو آدمی کو وہاں کی تیاری کرنی چاہیے. تو اس لیے اگر تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ جو اعتراض تھا ان کا بالکل محمل اعتراض تھا، کیونکہ وہ سمجھتے دنیا مقصود ہے، اس لیے وہ دنیا کی چیزوں کو مانگتے تھے، حالانکہ حقیقت میں دنیا مقصود نہیں ہے، آخرت مقصود ہے. جی
وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا
یہ سب ان کے اعتراضات جو تھے. انہوں نے بت بنائے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے قرآن شریف پر اعتراض کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیا. اس کے جوابات اللہ تعالی نے دے دیے. لیکن اب اللہ تعالی، اور یہاں ایک اصولی بات سمجھو، یہ تمام جو اعتراضات جو ہیں وہ خامخواہ کی باتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ طالب علم کو کوئی کسی وجہ سے اس کو گھر جانا ہو، مثلا اس کی بہن کی شادی ہو رہی، تو استاد کو آن کے کہتا ہے کہ میرا میں بیمار ہوں. استاد نے وہ بات نہیں مانی، پھر وہ آتے استاد کے پاس کہ میری ماں مجھے بہت یاد کرتی ہے، میری ماں بیمار ہے، اس لیے مجھے جانا ہے. مختلف وہ کچھ کوشش کرتا ہے. تو یہ لوگ بھی، یہ تمام اعتراضات، یہ مختلف ان کے اعتراضات تھی. ایک اصل کی بات ہوتی ہے، اور ہر بات میں آدمی کو کوشش کرنی چاہے کہ وہ جو اصل بات ہے اس کو سمجھے. یہ کیا، یہ اس کو اصل گھر جانا ہے وہ شادی کے لیے، اس میں اس کو شریک ہونا ہے، لیکن یہ سب دوسرے بہانہ بناتے ہیں. تو ایسے ہی یہ سب دوسرے یہ لوگ کے اعتراضات جو تھے وہ اصل اعتراضات نہیں تھے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے بلکذبوا بالساعۃ، یہ قیامت کے قائم ہونے کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں مانتے کہ پھر قیامت ہوگی، کہ ہم پھر اللہ تعالی جب اور جگہ کتنے جگہوں پر قرآن شریف میں یہ مضمون آیا کہ یہ لوگ یہ ان کے سمجھ میں بات آ ہی نہیں تھی، وہ آتی تھی کہ جب آدمی مر گیا ذرہ ذرہ ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا، پھر وہ اللہ اس کو جمع کریں گے، قیامت برپا ہوگی، اصل وہ بات تھی. تو اصل ایمان کی بات، تین اصول ہے ایمان کے، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اور آخرت پر. پھر اس کے فروع بہت زیادہ ہیں. ایمان مفصل میں سات چیزیں مذکور ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک بات ہے کہ یہ لوگ ویسے مشرک مکہ، وہ بھی خدا کو مانتے تھے، اس لیے ان کو مشرک کہتے، تحریہ نہیں تھے، اور ان کے بتوں کو بھی مانتے تھے، اور دل سے جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول بھی ہے. ان کی باتیں، ان کا اخلاق، ان کی سچائی، ان کا تواضع یہ لوگ دیکھ چکے تھے، لیکن جو ایک بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم پھر قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے. تو یہ ہے ان کے اصل جو وجوہ ہے، وجہ ہے بلکذبوا بالساعۃ. اب وہ ساعۃ، وہ قیامت کے دن، اس کو اللہ تعالی اس کو قدر تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، وَعَتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور تیار کر رکھا ہم نے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے روز کو، ساعۃ کو، قیامت کے روز کو، سعیرا، دہکتی ہوئی آگ، آگ جو شعلے والے ہوتی ہے، دہکتی ہوئی آگ ہم نے وہ ان کے لیے تیار کر رکھا. اور جگہ جگہ پر اللہ تعالی نے صاف صاف دلائل بیان کیے کہ اللہ پھر انسان کو زندہ کر سکتا ہے، اللہ تعالی زندہ کریں گے، قیامت ہوگی. ایک عقلی دلیل کہ قیامت کا ہونا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں غلط کام کرتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور وہ بچ جاتے اس سے، لیکن اللہ تعالی انصاف والے ہیں. تو اللہ نے ایک روز رکھا جس میں سب انصاف ہو جائے گا. اور ایک بہت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن وہ الزام اس پر آیا، اور الزام کے بعد وہ کورٹ میں ثبوت بھی آ گیا، اور وہ قید خانہ میں بھی چلا گیا، حالانکہ اس نے وہ جرم کیا نہیں. تو عقلی طور پر بھی اللہ تعالی کا انصاف اور عدل کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن ہو جس میں سب کے درمیان میں بالکل عدل ہو جائے، انصاف ہو جائے. جو خاص مجرم تھے ان کو اس کی سزا ملے، یا تو انہوں نے توبہ کر لی یا اللہ نے معاف کر دیا، اور جو مجرم نہیں تھے ان کو اس کا بدلہ ملے. اور بہت سے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو وہ اللہ تعالی نے وہ دن رکھا کہ اس کا بدلہ دے. پھر اللہ تعالی نے جگہ جگہ یہ مثال بیان کی کہ تم انسان جو پلتے ہو، زندہ ہوتے ہو، یہ زمین کی چیزوں سے جو چیزیں اگتی ہے اس سے تم پلتے ہو، زندہ رہتے ہو، اور یہ خود تم بیج زمین میں ڈالتے ہو، وہ بیج بالکل خراب جیسے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس سے درخت اگتا ہے، اور درخت پر کتنے پھل لگتے ہیں. تو ایسے ہی تم بھی زمین کے اندر، گویا کہ ایک بیج زمین کے اندر تم بھی ڈال دیے جاؤ گے قبر کے اندر، اور اس کے بعد پھر تمہارا پھر گویا کہ اگنا، پھر زندہ ہونا یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے. جب ایک سیڈ، ایک دانا سیڈ، وہ تم نے زمین میں ڈالا، وہ وہاں سر گیا، گل گیا، خراب ہو گیا، لیکن اس سے ایک درخت اگتا ہے، تو تم پھر زندہ کیوں؟ جگہ جگہ پر اللہ نے دلائل پیش کیے، اور اللہ تعالی نے صاف نازل بھی کی آیتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی کیا. تو یہ تمام چیزیں
تو ہم نے اس کو تیار کیا جو لوگ یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور ان کے لیے ایک دہکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کی. اب سعیرہ کی تفسیر اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں ایک اعتبار سے, اذا رأتهم, یہ جہنم کی آگ جب ان لوگوں کو دیکھے گی جنہوں نے جہنم کا انکار کیا کہ جہنم کو نہیں مانتے تھے, من مکان بعید, دور سے, یعنی حدیث پاک میں آتا ہے 100 برس کی مسافت سے, جیسے کہ ایک آدمی وہ اپنا دشمن کو دیکھتا ہے کہ وہ میرا دشمن آ رہا ہے, تو دور سے اس نے دیکھا تو وہ اپنے آپ کو غصہ میں لے آتا ہے اور چلانا شروع کرتا ہے, چیخنا شروع کرتا ہے, کیونکہ وہ اس نے اس کا دشمن کو دیکھا. تو ایسے جہنم جب جہنمیوں کو ابھی آتے ہوئے دیکھیں گے تو 100 برس کی مسافت سے جہنم چیخ اٹھے گی کہ اذا راتوا من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا, تو سنیں گے اس کے لیے, یعنی جہنم کے لیے غیظ, غصہ, کہ جہنم بہت غصہ میں ہے, وہ زفیرا, اور چیخنا, چلانا, بہت جہنم, اچھا تم لوگ نے میرا انکار کیا تھا, تم لوگ مجھے نہیں مانتے تھے, چلو اب آؤ میرے پاس, ابھی تو جہنم میں پہنچے نہیں, ابھی تو 100 برس کے دور ہے اور وہیں سے عذاب شروع ہو گیا. ذہنی طور پر کہ اوف یہ جس چیز کے ہم انکار کرتے تھے یہ تو بالکل سامنے, اور یہ تو ہم پر بہت غصہ کرتے ہیں کہ تم لوگ نے میرا انکار کیا, تم لوگ مجھے نہیں مانتے تھے, بہت چلانا چیخنا شروع کریں گے. اور اس کے بعد جب وہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, جب وہ ڈالے جائیں گے اس سے ایک تنگ جگہ میں, جیسے کہ آدمی ہم سب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کے پاس اپنی جگہ ہے, وہ اگر ذرا ہلنا چاہے ہل سکتے ہیں, لیکن اگر ہم سب جو ہے ایک سکوئر میٹر کے اندر ہم سب کو ڈال دیے جائے تو ہم کیسے وہاں, نہ تو آدمی اٹھ سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے, نہ ہل سکتا ہے, ایسے یہ لوگ جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے. اذا القوا منها, جب ڈالے جائیں گے اس سے, مکانا ضیقا, ایک بہت تنگ جگہ میں, اور صرف وہ نہیں کہ ایسی تنگ جگہ میں نے, بلکہ مقرنین, باندھے ہوئے زنجیروں میں, باندھے ہوئے چینز میں وہ باندھے ہوئے ہوں گے. دعو ہنالک ثبورا, وہ وہاں پکاریں گے ویل کا, افسوس کا, موت کا, کہ ہائے یہ جو تکلیف ہے اس سے ہم مر جائے تو زیادہ اچھا ہے, ہم ہی زندہ نہیں رہ سکتے, یہ تکلیف بہت زیادہ ہے ہمارے لیے, ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو وہ پکاریں گے کہ ہمیں موت آ جائے, تو اس کے جواب میں یہ آئے گا, لا تدعو اليوم ثبورا واحدا, آج صرف ایک موت کو نہ پکارو, ایک موت سے اور ایک واویلا سے تمہارا کام نہیں چلے گا. وادعو ثبورا کثیرا, بہت سارے موت کو پکارو, یعنی جو بھی تم چاہو تم اب کوشش کرو, یعنی برائی اور خرابی اور موت اور ہلاکت اور ختم ہونا خوب مانگو اب جو ہے, لیکن جب تم کو موقع تھا تو تم نے نہیں مانا, اب جو ہے اب تو آنکھوں کے سامنے جہنم کو دیکھا, اب جو ہے جتنا بھی تم چاہو مانگو, تو صبور کو مانگو, واویلا کو مانگو, موت کو, اب جو ہے کوئی موت نہیں آئے گی. یہاں تک کہ اب اللہ تعالی نے یہ لوگ جنہوں نے جہنم کا انکار کیا اس کا ان کو کیا ملے گا اس کو اللہ تعالی نے بیان کیا.
جی, قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا.
اب جیسے قرآن کا اسلوب ہے ہر جگہ, جہاں اللہ تعالی نے جہنم کو بیان کیا پھر جنت کو بھی بیان کیا, جا جہاں جنت کو بیان کیا پھر وہاں جہنم کو بھی بیان کیا, جنتیوں کو بیان کیا پھر جہنمیوں کو بیان کیا. تو یہاں اوپر جو ہے جہنمیوں کی حالت کو اللہ نے بیان کیا, اب اللہ تعالی جنت والوں کا مختصر بیان فرما رہے ہیں. قل اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اعلان کر دے اور فرما دیجئے, ذالک خیر, کیا وہ زیادہ بہتر ہے یہ جو اوپر بیان کیا, یہ سعیرہ, اور یہ سعیرہ ایسا ہے کہ اذا رأتم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ جو وہ زیادہ بہتر ہے یہ جہنم ام جنت الخلد, یا ہمیشہ کی جنت, جنت کے ہمیشہ. تم دنیا کے عارضی جنت مانتے تھے کہ جنت, اور تمہاری کوشش خود کے لیے بھی کہ دنیا میں عارضی تمہارے باغات ہو, محلات ہو, قصور ہو, اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تم اصول ہی کو نہیں سمجھے, تم سمجھے کہ دنیا اصل چیز ہے تو دنیا میں یہ تمام چیزیں ملنی چاہیے, قصور ہے, محلات ہے, باغات ہے, تو وہ یہاں جو دنیا کے لیے تو ہے نہیں, وہ تو آخرت کے لیے ہے. تو وہ جو جنت وہاں جنت الخلد ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ جہنم, اور وہ جنت جو ہے ہمیشہ کی التی وعد المتقون, جس کا وعدہ کیا گیا متقیوں کے لیے. متقی کا اول درجہ کہ آدمی ایمان لے آئے اللہ تعالی کی ذات پر, ایمان اللہ تعالی کی صفات اور اللہ تعالی کے افعال پر, وحدانیت کا یقین اور ایمان. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سچے رسول آدمی مانے, آخری رسول مانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور نورانی طریقہ کو, کامیابی کا طریقہ کو مانے دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی, پھر آخرت کو مانے کہ آخرت حق ہے, قیامت کا روز حق ہے, پھر جتنے اور جس پر ایمان لے آنا ضروری ہے ان چیزوں پر ایمان لائے, فرشتوں پر, تقدیر پر وغیرہ, یہ تمام چیزوں پر آدمی ایمان لے آئے تو یہ ہے وہ متقین, ان کے لیے جو جنت الخلد. اور پھر جو ہے اعمال کے اندر بھی تقویٰ ہو, یعنی گناہ جو معمور بھی ہی ہے, جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حکم کیا, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ, حج وغیرہ, تمام چیزوں, اچھے اخلاق, معاشرہ, وہ بھی وہ بجا لاتے ہیں, اور جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام کیا, شراب ہے, زینا ہے, جھوٹ ہے وغیرہ, تکبر ہے, یہ تمام چیزوں سے آدمی بچے, یہ متقی آدمی, ان کے لیے وہ جنت کا وعدہ کیا گیا. جس درجے کا تقویٰ ہوگا اس درجے کی وہ جنت ملے گی, جس کے پاس وہ پورا تقویٰ ہوگا ایمانیات سے لے کر اور عبادات اور معاشرت اور معاملات اور اخلاقیات اور تمام چیزوں, وہ سب میں اس کا تقویٰ تو سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا ہمیشہ ان کو ملے گا. اور جن کا ایمان تھا اللہ پر, اعمال میں کمزوری تھی, تو پھر ان کو بھی جنت ملے گی لیکن وہ درجے کی نہیں. تو یہ بہرحال وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ متقیوں کے لیے ہے. اور یہ کانت لہم جزاء و مصیرا, یہ ہے ان کے لیے اس کا بدلہ جو انہوں نے دنیا, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, امتحان کی جگہ پر یہ کامیاب ہوئے. اب جیسے کہ آپ سب لوگ امتحان لکھتے ہو, سب کو 100 نہیں ملتا ہے, کسی کو 100 ملتا ہے, کسی کو 90 ملتا ہے, کسی کو 50 ملتا ہے, کسی کو 80 ملتا ہے, وہ مختلف, اور ایک نمبر 50 کا پاس کا نمبر ہے, بعضے پاس ہوتے ہیں بعضے فیل بھی ہوتے ہیں. تو ایسے ہی یہ جو, لیکن اصل جو پاس ہوں گے اور جو ایمانیات ضروری چیزیں اس کے پاس, یہ لوگ پاس ہوں گے جنت میں جائیں گے. پھر جنت میں جیسے آدمی کا تقویٰ کا درجہ ہوگا, اس کے اعمال وغیرہ, تو اس کو وہاں اس کے مناسب, اس کو اس کا منصب اور اس کا پوزیشن وہاں اس کے مطابق ہوگا, تو یہ ان کے لیے جزا ہوگا وہ مصیرا, اور وہ اس کے طرف چلیں گے جنت کے طرف. جو لوگ جہنم کے طرف چلیں گے تو وہ تو اذا راتم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا, کہ دور سے جہنم ان کو چلائیں گے, اور یہ لوگ جو جنت کی طرف چلیں گے جنت ان کو خوش آمدید کہے گی, آؤ میرے اندر, آ جاؤ میرے بندے, تم نے محنت کی, تم تقوی سے رہے, ایمان لے آئے تقوی سے رہے, اور جو غلطی ہوئی توبہ کی, تو جنت ان کو پکاریں گے اور وہ چلیں گے جنت کی طرف, اور اس جنت کے اندر لہم فیہا ما یشاؤون خالدین, جو بھی وہ چاہیں گے ان کو ملے گا, ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم, اللہ تعالی تمام چیزیں ان کو وہاں دیں گے, اور وہ خالدین ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے, اور وہاں کے مزہ بھی ہمیشہ, وہاں کے قصور, وہاں کے باغات, وہاں کی جنات, وہاں کی حور, وہاں کے قصور, وہ تمام ہمیشہ کے لیے ان کو ملے گا. کان علی ربک وعدا مسئولا, اور یہ ہے ایک تمہارے رب کے اوپر ایک وعدہ جو جس کا سوال کیا جائے گا, اور اللہ تعالی وہ ذات ہے کہ کوئی چیز اللہ کے اوپر لازم اور فرض نہیں ہے. معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کے اوپر واجب ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرے اللہ ان کو جنت دے, لیکن حقیقت میں ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا, اللہ تعالی مالک الملک ہے, اللہ جو چاہے اللہ کر سکتے ہیں. ہاں فضلاً فضلاً اپنی مہربانی سے اللہ نے اپنے اوپر واجب کر دیا, ورنہ کوئی چیز اللہ کے اوپر واجب اور ضروری اور فرض نہیں ہے. یہاں مثلاً ایک آدمی نے کام کیا ایک اپنے سیٹھ مالک باس کے لیے, تو جب پورا مہینہ ہوا تو اب واجب ہو گیا کہ اس کو تنخواہ دے, اس نے اس کا کام پورا کیا. لیکن ہم جو کام کرتے اللہ تعالی کے لیے, ہم اپنی طرف سے خود کچھ نہیں کرتے, وہ سب اللہ کی توفیق سے, جس جن ہاتھ پاؤں سے ہم کرتے اللہ نے دیے, جس ارادہ سے کیے اللہ نے دیے, تو اللہ تعالی کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے, کوئی چیز فرض نہیں ہے, اور اللہ جو چاہے اللہ کریں گے, اللہ تعالی کو پورا اختیار ہے. لیکن فضلاً اللہ تعالی جن لوگوں نے جو ایمان لے آئے جو تقوی سے رہے, اللہ تعالی ان کے لیے ضرور ان کو ان کی جنت عطا فرمائیں گے. جی.
فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل, قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا.
اب آگے جو شروع میں اللہ تعالی نے اپنی صفات کو بیان کیے جس سے اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہو, اس کے بالمقابل یہ لوگ اللہ تعالی نے فرمایا واتخذوا من دونه آلہا, انہوں نے اور معبود کو اپنے آلہا اپنے معبود بنائے, اپنے الہ بنائے, بلکہ ایک الہ نہیں بہت سارے آلہا بہت سارے بت بنائے, اور بت وہ ہو یا جیسے کہ ہندو لوگ اپنے بتوں کی پرستش کرتے کہ یہ بت بارش کا ہے, یہ بت اس سے اس کی پرستش کرے تو بچہ پیدا ہوگا, یہ بت کی پرستش کرے تو صحت ملے گی, یعنی گویا کہ سب کام باندھتے ہوئے ہیں سب دوسرے الگ الگ بتوں میں. یا عیسائیوں کی طرح کہ انہوں نے تین خدا کو مانے اور کہا کہ اللہ تعالی تین ایک ہے اور ایک تین ہے, یا یہودیوں کے طرح کہ انہوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ, کہ عزیر جو ہے اللہ کا بیٹا ہے, یا پھر آج کل کے ماڈرن زمانے میں یا ہر وقت جو ہے کہ اسباب کو ارباب بنائے. اسباب اسباب ہیں, ارباب نہیں ہے. ارباب جمع رب کے, یہ تمام اسباب جو ہے وہ رب نہیں ہے. سبب کو سبب مانو, سبب کو رب مت مانو. مثلا آپ دوا پی رہے ہو تو آپ کا یقین یہ نہ ہونا چاہیے کہ یہ دوا سے مجھے شفا ہوگی. اللہ اس میں شفا ڈالیں گے تو مجھے شفا ہوگی. اللہ اگر اور بیماری ڈالے تو وہی دوا میں اور بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں درد ہوا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی. اللہ نے فرمایا کہ فلاں درخت کے پتے جو ہے لیوز اس کو کھاؤ, تمہارا سر کا درد یا جو بھی درد تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے وہ پتے کھائے, وہ ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد پھر درد ہوا, پھر جا کے وہی پتے کھائے, درد دور نہیں ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ باری تعالیٰ تم نے فرمایا کہ یہ میں کھاؤں گا تو میرا درد دور ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ میرے حکم سے ہوتا ہے, وہ پتوں سے نہیں ہوتا ہے. جب میں اس میں تاثیر شفا کی ڈالتا ہوں تو اس میں شفا. تو یہ ہے کہ آدمی آج کل بھی آج اس سے ہمیں بہت متفکر ہونا چاہے کہ کہیں ہم بھی اسباب کو ارباب نہیں سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں. اسباب اسباب ہے, رب رب ہے. تو یہ تمام جو مٹھ جو ہے اور اللہ کے سوا جن پر اعتقاد لوگوں کا ہوتا ہے اور لوگ اس پر بھروسہ کرتا ہے اور ان کی پوجا کرتا ہے, تو قیامت کے دن وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ہم ان تمام لوگوں جو ان بتوں کی پرستش کرتے تھے, یا تو یہ بتوں کی پرستش یا عیسائی جو تین خدا کو مانتے یا جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا اور دوسروں چیزوں کو مانتا تھا کہ اصل حقیقی طاقت اور حقیقی کنٹرول وہ دوسری چیزوں میں ہے, ہم ان کو جمع کریں گے. وما یعبدون من دون اللہ اور وہ جو اللہ کے علاوہ جن کی وہ پرستش کرتے تھے ان کو بھی جمع کریں گے. یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کیا آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو میں عبادت کرو اللہ کے علاوہ. اللہ تعالیٰ بتوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں کو پوچھا کہا کہ ہماری عبادت کرو کہ ہم رب ہیں. یعنی جتنے غیر اللہ ہے اللہ ان سے مقدمہ پیش ہوگا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ ہماری پرستش کرو ہماری عبادت کرو. تو اللہ سب کو جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد فیقول اللہ فرمائیں گے انتم اضللتم عبادی ہؤلاء, کیا تم نے یہ میرے بندوں کو گمراہ کیا, کیا تم نے ان کو کہا جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے صاف فرمایا سبحانک, اے اللہ آپ پاک, ما کان لی ان اقول ما لیس لی بحق, مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں ایسی کوئی بات کہوں کہ میں کہوں کہ میری عبادت کرو. ہاں اللہ نے ایسے معجزے دیے کہ وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے, لیکن ہر جگہ بإذن اللہ اللہ کے حکم سے, یہ نہیں کہ میرے اندر وہ طاقت ہے, اللہ کے حکم سے. معجزات نبی مالک نہیں ہے معجزہ کے, اللہ تعالیٰ جس نبی کو جو معجزہ دے وہ ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے. کرامت کوئی بزرگ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ جس کو چاہے وہ کرامت اللہ نصیب فرمائے اور وہ پھر ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے. لیکن یہ سمجھنا اتنی عقل رکھنی چاہیے جیسے کہ اگر ڈاکیہ پوسٹ مین آپ کے لیے ایک انولوپ لے آئے جس میں آپ کے گھر سے انہوں نے $1,000 آپ کے لیے بھیجا, تو آپ اگر وہ ڈاکیہ کے قدموں میں پڑ جاؤ جو تو نے مجھے $1,000 دیے تو تیرا کتنا بڑا احسان, یہ تو صرف لے آنے والا بھیج اور آپ نے ماں باپ کا شکر ادا نہیں کیا کہ باپ آپ نے بھیجا. بھیجنے والا کون ہے, یہ تو ظاہر میں ڈاکیہ پوسٹ مین وہ آپ کو ان کے دیتا ہے, لیکن حقیقت میں پیچھے سے وہ اور کوئی ہے کام کرنے والے. تو یہ ہے کہ یہ تمام اسباب جو ہے آج کی جتنی ٹیکنالوجی ہے اور جتنی مشینری ہے اور ہماری کاریں ہیں اور جو کچھ بھی ہے وہ سب جو ہے وہ سب اسباب ہیں. ان اس پر یقین نہیں ہونا چاہیے, رب الاسباب پر یقین ہونا چاہیے. اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھو کہ توکل جو ہے, توکل کس چیز کا نام ہے؟ اسباب کو چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم اسباب اختیار نہیں کریں گے, ہم جائیں گے گھر, ہم جائیں گے عمرہ پہ بغیر پاسپورٹ کے, ہمیں اسباب کی ضرورت نہیں ہے, بغیر ٹکٹ کے ہم وہاں چلے جائیں گے, دعا مانگیں گے اللہ سے, ہم بیٹھ جائیں گے ایروپلین میں, نو پاسپورٹ, نو ویزا, نو نتھنگ. تو یہ ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے. توکل شرعاً جو ہے, جو بزرگوں نے بیان کیا کہ اسباب کو اختیار کرے لیکن اسباب پر یقین اور اعتماد نہ ہو, یقین اور اعتماد اللہ تعالی کے اوپر ہو. جیسے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہے, ٹکٹ بھی ہے, ویزا بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ ایئرپورٹ جاتے ہوئے, آپ یہ گھر سے نکلتے ہوئے ایک کیلا بنانا کے چھلکے پر آپ پھسل گئے, تو بجائے ایئرپورٹ کے آپ 6 مہینے ہاسپٹل رہیں گے. تو اسباب سب تھے لیکن اسباب سے آپ کا کام نہیں بن سکتا ہے. اللہ تعالی اور سنت اللہ یہی ہے کہ اسباب کے اندر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کو چھپائی ہے. اللہ تعالی کی قدرت ہے بغیر اسباب. اور بہت سے ایسے واقعات جن کو ہم یا تو معجزات انبیاء علیہ السلام کے کہتے ہیں یا کرامت اولیاء کے کہتے ہیں کہ بغیر اسباب کے بھی اللہ کام کرا دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں ہوتا ہے. لیکن عام متن سنت اللہ یہی ہے کہ اسباب اختیار کرو, لیکن ہمارا امتحان اس میں ہے کہ اسباب کو ارباب مت سمجھو, ان کو خدا مت سمجھو. خدا خدا, اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے, اور اسباب پر اعتماد اور بھروسہ کرنا یہ شرک ہے, حرام ہے. تو اسباب پر بھروسہ نہ کرے, اسباب کو سنت کی نیت سے استعمال کرے. تو یہ تمام جو ہیں تو وہ کہیں گے, اللہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان میرے بندوں کو گمراہ کیا اور کہا کہ ہم کارساز ہیں, ہم کرنے والا ہیں, ام ہم ضل السبیل, یا وہ خود راستے سے گمراہ ہو گئے اور وہ خود جو ہے اپنے عقل کے کو استعمال کر کے اور نقل کو نہیں دیکھا کہ جو اللہ تعالی نے نازل کیا, اور نہ نبی کی بات کو انہوں نے مانی, اور نہ عقل کی بات بھی, حقیقت میں جو عقل کہتی تھی وہ بات بھی نہیں مانی, وہ خود گمراہ ہوئے. اور یہ جتنے معبود جنہوں نے باطل معبود تھے وہ کہیں گے قولو سبحانک, اے اللہ آپ پاک ہو, آپ کے کوئی شریک نہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمائیں گے اللہ آپ پاک ہو, آپ بالکل یعنی آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. تمام معبودان باطل وہ بھی کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے. ما کان یمبغی لنا, نہیں مناسب تھا ہمارے لیے, ان نتخذ من دونک من اولیاء, کہ ہم لیتے بناتے کسی کو او ولی آپ کے علاوہ, مولا و اولیاء ولی, کہ ہم کسی اور کو کارساز مانتے, ہم کسی اور کو فائل حقیقی مانتے, ہم کسی اور کو طاقت والی مانتے, یعنی لا الہ الہ کہ جس کے اندر طاقت ہو کچھ کرنے کی, الہ جس کے سامنے آدمی بالکل ذلیل ہو عبادت میں کہ سر بھی زمین پر رکھ دے اس کے سامنے, اس کو الہ کہتے. الہ وہ ذات ہے, اس کو آپ ہم سب بھی یاد رکھے. بہت سے مرتبہ جب بیان کرتے ہیں بہت سے ہمارے ساتھی یا اعلان کرتے تو ہاتھ کو یوں باندھتے ہیں, اور نماز سے پہلے بھی بات ہاتھ کو یوں باندھتے ہیں. ہاتھ کا یوں باندھنا یہ صرف اللہ کا حق ہے, اور اللہ کے علاوہ نہ باپ کے سامنے, نہ استاد کے سامنے, نہ شیخ کے سامنے ہاتھ کو ایسے باندھے. رکوع جھکنا سجدہ کرنا یہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے, تو یہ کسی اور کا حق نہیں ہے. تو نہ نماز سے پہلے ہاتھ باندھے جب اعلان کرتے ہو اور بیان کرتے ہو. بہت سے لوگ بیان کرتے اور ہاتھ باندھ کے بیان کرتے, یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ نہ جاننے کی وجہ سے کرتے ہیں اور مناسب طریقے سے ان کو بتانا چاہیے, اور جھگڑا اور فساد بھی نہ کرے لیکن مناسب طریقے سے ان کو بتانا چاہیے. تو یہ ہے کہ یعنی اولیاء جو ہے, مولا جو ہے, مولا حقیقی وہ صرف ایک اللہ ہے. تو ما کان لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء, ہم کیا کسی اور کو اللہ مانتے, ہم کیا کسی اور کو اولیاء جس کے قبضے قدرت میں تمام کام کاج ہے, ہم کیا کسی کو مانتے اور ہم کیا کسی اور کو کہتے کہ تم ہم کو مانو, تم ہماری بات مانو. ولیکن متعتہم, ہاں بات یہ ہے اصل, یہ لوگ کیوں گمراہ ہوئے, آپ نے ان کو نفع بہت دنیا کی چیزیں دی, مال و متاع دنیا کے, اور متاع اس کو کہتے جو تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرنے کی چیز, یعنی ہمارے مال دولت, ہماری دنیا کی چیزیں, اور یہ ان کے سر کو چڑھا کہ میں بہت مالدار ہوں, میں سب سے مالدار آدمی ہوں, سب کو میری بات ماننی چاہے. ہر قوم میں یہ ہوتا ہے, جو مالدار لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی پوزیشن ملتا ہے, جن کو پیسے ملتے ہیں, وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات چلنی چاہے. تو آپ نے ان کو یہ دیا عارضی طور پر استعمال کرنے کے لیے, وآباءهم, اور آپ نے ان کے آب و اجداد کو بھی دیے, حتی نسو ذکر, تو جو اصل ذکر ہے, اصل بات جو ہے لا الہ الا اللہ ہے, آپ کو یاد کرنا, آپ نماز کا پڑھنا, آپ کو سجدہ کرنا, یہ تمام دنیا کی چیزوں نے متعتہم جو آپ نے ان کو دیا, یہ انہیں ان کو گمراہ کر دیا, یہ ان چیزوں نے ان کو غافل کر دیا, الہا میں ڈال دیا, الہا کو متکاثر, تکاثر نے ان کو غفلت میں ڈال دیا. وکانو قوما بورا, اور تھے یہ لوگ بڑے بے وقوف لوگ, بورا بے وقوف لوگ, انہوں نے اپنے عقل کو استعمال نہیں کی. اور سب سے یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں جانتا تو, اور وہ خود بھی جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا, تو اس کو سکھانا آسان ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا, اور ایک آدمی نہیں جانتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, تو اس کو کیسے سمجھائے, وہ تو بہت مشکل ہے اس کو سمجھانا. تو یہ ہے بورا, جو لوگ جانتے نہیں اور سمجھتے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں, تو یہ ہے قوم بورا. فقد کذبوکم بما تقولون, پھر اللہ تعالی فرمائیں گے یہ جن کی تم پرستش کرتے تھے, یہ بتوں کی عبادت تم کرتے تھے, انہوں نے خود تم کو جھٹلایا, تم نے کہا کہ ہم نے ان کو لیا کیا ہے زلفا, کہ اللہ تعالی کے قریب, ایک ذریعہ اللہ تعالی تک پہنچنے کو, کہ یہ جو بت جو ہے وہ پرانے بہت بڑے بزرگ کی بت یا قبر, کوئی بزرگ کی قبر پر لوگ جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, سجدہ, بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ قبروں پہ جاتے ہیں اور وہ قبر والوں سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے بہت برگزیدہ بندہ, اور ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے دعا مانگتے ہیں, حالانکہ دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے اور کسی سے دعا کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کہ انہوں نے فقط کذبوکم, یہ جن کی تم پرستش کرتے تھے, یہ جتنے باطل الہ تمہارے تھے, انہوں نے خود تم کو جھٹلایا, جن کو تم نے وٹنس بنایا وہ وٹنس ہی تمہاری مخالف ہو گئے, اور وہ سٹیٹ وٹنس بن گئے, وہ اللہ تعالی کی وٹنس بن گئے اور تمہارے خلاف وہ انہوں نے گواہی دی. بما تقولون, یہ وہ جو تم کہتے ہو کہ ہم نے ان کی عبادت کری وغیرہ, فما تستطيعون صرفا ولا نصرا, اب جو ہے معاملہ فیصلہ ہو چکا, اب نہ تم کہیں بھاگ سکتے ہو, پھر کے کہیں نہ چلے جا سکتے ہو, اور نہ تمہاری کوئی مدد کی جائے گی. تم نے اللہ کو نہیں مانا, تم نے آخرت کو نہیں مانا, تم نے شرک کیا, تو یہ تمہارا بدلہ اور تمہارا جزا اب ہوگا. ومن يظلم منكم, اور جو بھی تم میں سے جنہوں نے ظلم کیا, گناہ کیا, نذقہ عذابا کبیرا, ہم ان کو چکھائیں گے ایک بہت بڑا عذاب, جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا اور جنہوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا اور جس درجے میں وہ گنہگار ہوا تو اس درجے کے اس ان کو عذاب پہ پھر وہاں پہنچے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھو اتنے نا امید ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جس آدمی نے 99 سال کفر اور شرک کیا اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالی فوراً وہ ناری تھا اللہ اس کو نوری بنا دیتا ہے, وہ جہنمی تھا اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے, وہ مغضوب تھا اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے. تو آدمی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. تو اگر ہم میں بھی کوئی گناہ ایسا ہوا یعنی توحید کے اندر کوئی شرک دوسری چیزوں پر بھروسہ تو آدمی کو روزانہ توبہ کرنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, اور تمام ومن المعاصی کلها, اور تمام گناہوں سے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے. آدمی توبہ کرتا ہے اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے. تو آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے اور ایسے گناہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن بتقاضا بشریت کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو ہمیشہ توبہ استغفار بھی آدمی کرے. تو جو بھی جنہوں نے بھی ظلم کیا منکم تم میں سے اور جس درجے کا اگر عقائد میں ہو تو وہ تو پھر بہت برا ہے, اس سے بھی توبہ کرو برے عقیدوں سے. اور آج کل شیعہ لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں اور یہ سلفی لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کے عقائد کو بدل رہے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ کوئی کہیں متاثر ہوا تو اسے توبہ کرنا چاہیے اور اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے. پھر دوسرے درجے میں اپنے اعمال میں جو بھی کمی ہوئی اور کوتاہی ہوئی زیادتی کمی ہوئی اس سے بھی آدمی کو توبہ کرنا چاہیے. اور جس نے توبہ نہیں کی اور ایسے ہی وہ مر گیا تو ہم اس کو چکائیں گے ایک بہت بڑا عذاب. اور کیسے عذاب اوپر سب بیان ہوا. جی
وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه وكان
ربك. اس آیت میں دو مضمون کو اللہ تعالی نے بیان کیا. ایک یہ اس کا جواب پھر کہ یہ لوگ نے اعتراض کیا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ ان کا یہ اعتراض تھا. اس کا اور جواب اللہ تعالی دے رہے ہیں کہ وما ارسلنا قبلك من المرسلین, کہ صرف آپ کو نہیں لیکن جتنے پیغمبر آئے آپ سے پہلے, جو بھی پیغمبر آیا وہ ہر نبی جو ہے ہر پیغمبر جو ہے وہ بشر تھا, انسان تھا, ہیومن بینگ تھا. اور سب کے سب ان الا انہم لیاکلون الطعام, وہ کھانا بھی کھاتے تھے, وہ فرشتے نہیں تھے, وہ نوری نہیں تھے, وہ بشری تھے, وہ بشر تھے, انسان تھے. ویمشون فی الاسواق, اور اپنی ضرورت کے لیے بازاروں میں بھی جاتے تھے. خامخواہ ایسے ہی مالز میں پھرنا جانا, وہاں جا کے آئس کریم کھانا, وہاں جا کے ملک شیک پینا اور وہاں سنیما میں جانا, یہ تو حرام ہے, یہ تو جائز نہیں ہے. لیکن اپنی ضرورت کے لیے جا کے کوئی چیز منگانا اور منگا لی, وہاں خامخواہ یہ دیکھنا وہ دیکھنا وہ نہ ہو, ضرورت کے لیے بازاروں میں جانا اجازت ہے. لیکن وہاں جا کے اپنا مستقل اپنا وقت کو ضائع کرنا اور وہاں مستقل جانا یہ درست نہیں ہے. تو ہر نبی جو آیا وہ ہر نبی جو ہے وہ بھی کھانا کھاتے تھے, یعنی ان کی سب بشری تقاضے ہوتے تھے. وہ ان کو گرمی سردی لگتے تھے, خوشی غمی ہوتی تھی, وہ تندرست ہوتے بیمار ہوتے, سب کچھ ان کو بھی ہوتا تھا. تو ہر نبی ایسا تھا. تو یہ جو اعتراض آپ پر کر رہے ہیں کہ آپ کیوں کھانا کھاتے ہو اور آپ کیوں آپ کے پاس کیوں ایک باغ نہ ہو جس سے آپ خود کھائے اور دوسروں کو کھلائے وغیرہ, اور آپ کیوں بازار میں جاتے ہو اپنی ضرورت, تو یہ اعتراض ان کا بالکل بے محل ہے. کیونکہ صرف آپ پر کیوں آپ اعتراض کرتے ہیں؟ عیسائیوں کو ان کو بھی اپنے نبی پر اعتراض کرنا چاہیے, یہودیوں کو ان کے نبی پر اعتراض کرنا چاہے اور جتنے انبیاء آئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جب تھے تو وہاں ان کو کوئی بازار میں جانے کی ضرورت نہیں, پکی پکائی روٹی کھانا تیار ملتا تھا. لیکن دنیا میں جب تشریف لے آئے تو ایک روٹی بنانے کے لیے 360 چیزوں کی ضرورت ان کو ہوئی. تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر آدمی کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان اسباب کو استعمال کرنا یہ حرام نہیں ہے, یہ سنت ہے. ہاں, اسباب پر اعتماد نہ کرے, ان کو ارباب نہ بنائے. تو ہر نبی جو آیا, وہ بھی کوئی بھی جو بھی کوئی نبی آیا, وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں اپنی ضرورت کے لیے جاتے تھے. یہ ایک مضمون ہو گیا. دوسرا مضمون اللہ تعالی نے بیان کیا, یہ بہت اہم مضمون ہے, اس کو پوری طور سے سمجھنے کی کوشش کرے. وَجْعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش, امتحان بنائے. مثلا جو سمجھنے کے لیے, میاں جو ہے ہسبینڈ, وہ وائف کے لیے آزمائش ہے. اس کی کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہے تو وائف جو ہے بیوی وہ صبر کرے. اللہ تعالی نے بیوی کو شوہر کے لیے آزمائش بنائے کہ بیوی کے اندر اس کے اندر چرچراہٹ کی طبیعت آئے, بات بات میں غصہ, تو شوہر جو ہے وہ صبر کرے. اللہ تعالی نے مالداروں کو غریبوں کے لیے آزمائش بنائے کہ غریب جو ہے وہ مالدار پر حسد نہ کرے, ان کے مال کی جا کے چوری نہ کرے. اللہ نے ان کو دیا, مبارک ان کو. اور اللہ تعالی نے غریبوں کو مالداروں کے لیے آزمائش بنایا کہ مالدار غریب لوگوں کو حقیر نہ سمجھے. حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علی نے لکھا کہ آدمی جو مالی کے دکان ہے ان کی تو عزت کرتے ہیں, اور جو نوکر ہیں وہاں ان کی عزت لوگ نہیں کرتے, یہ نوکر ہے. حالانکہ دونوں کما رہے ہیں, وہ کما رہے ہیں اس کے اعتبار سے کہ وہ مالی کے دکان ہے, اور یہ کما رہے ہیں ان کے حیثیت سے کہ وہ خدمت کر رہا ہے. تو دونوں خدمت کر رہے ہیں, تو ایک کو حقیر سمجھنا اور ایک کی ایسے عزت کرنا یہ درست نہیں ہے. تو اللہ نے ہر ایک کو, اللہ نے حکومت کو لوگوں کے لیے آزمائش بنائے کہ حکومت والے جو ہمارے اوپر جو ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے کہ ہم اعتراض کرتے رہتے ہیں, اور ایڈمنسٹریشن والوں کے لیے اللہ تعالی نے ان کے ماتحتوں کو آزمائش بنائے کہ وہ لوگ کہتے یہ لوگ ہماری بات مانتے نہیں, ہم کہتے یہ کرو یہ نہیں کرتے, ایسے ہے ویسے ہے, اور یہ لوگ کہتے وہ لوگ بہت سختی کرتے. تو ہر ایک کو ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالی نے آزمائش, پوری زندگی ہر دنیا کے ہر شعبے میں ہم آپ کو یہ دو چیزیں ملے گی. اور اللہ تعالی کا نظام ہے کہ اللہ تعالی نے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنائے. جب اللہ تعالی نے یہ اصول بیان کر دیا کہ جعلنا بعضکم لبعض فتنہ, آزمائش ہم نے بنائے بعض کے لیے, تو اللہ تعالی پھر فرماتے حکم بھی اس میں ہے اور اس میں ترغیب بھی ہے. اتصبرون, یعنی اب تم صبر کرو. مرد جو ہے وہ بیوی کے عادتوں اور اخلاق پر صبر کرے, ہاں ان کی تربیت تعلیم کرے لیکن صبر کرے, بیوی شوہر پر صبر کرے, حکومت والے اپنے رعیا پر صبر کرے, رعیا والے اپنے حکومت والوں پر صبر کرے, مالدار غریب پر صبر کرے, غریب مالدار پر صبر کرے, ہر ایک دوسرے کے اوپر صبر کرے. کیا تم صبر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے انداز سے یہ حکم ہے کہ تم صبر کرو. کیا تم صبر کرو گے؟ اگر تم صبر کرو گے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے ہر اعتبار سے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, اور یہ بھی یاد رکھو یہ جو تم صبر کرو گے, ہو سکتا ہے کہ بیوی بہت صبر کرتی ہے شوہر پر لیکن شوہر اس کی قدر نہیں کرتا, وہ جانتا بھی نہیں, اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ شوہر بہت صبر کرتا ہے بیوی کے عادتوں پر اور بیوی سمجھتی ہے کہ وہ سب سے اچھی بیوی ہے دنیا میں اور وہ سب سے اچھا سب کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے, اور حالانکہ بہت سی ان میں کمیاں ہوتی ہے, لیکن مرد جو ہے وہ کچھ بولتا نہیں, وہ صبر کرتا ہے. تو اللہ دیکھتا ہے جو بھی کوئی دوست ہے, एक दूसरे तुम सब साथी जो है एक क्लास में है एक रूम में रहते हैं तो वहां कोई शोर करता है तो दूसरे को कोशिश करनी चाहिए कि वो सबर करे और उसको बर्दाश्त करे किसी की आदत कैसी होती है किसी की आदत कैसी होती है हाँ असबाब के तौर पर और इंतजाम के तौर पर आप कुछ कोशिश कर सकते हो मसलन कोई बहुत घर्राते लेता है स्नो करता है अब आप उनके पास हो तो ये तुम्हारे लिए आजमाइश है कि तुम इसको बर्दाश्त करोगे कि नहीं इसके आदत कैसी है उसके उसके एक साथी की आदत ऐसी दूसरे आदत की साथी दूसरे एक आदमी जो है वो तो आप मुख्तलिफ मुल्कों के हो मुख्तलिफ कौम के हो हर एक की आदत अलग होती है खाने की आदत अलग होती है क्या एक दूसरे को बर्दाश्त करोगे अतस्बीरून क्या तुम एक दूसरे को बर्दाश्त करोगे यानी बर्दाश्त करो एक दूसरे को बर्दाश्त करो और जो तुम बर्दाश्त करोगे वकान रब्बुका बसीरा अल्लाह हर चीज का देखने वाला है तो ये जबरदस्त मजामीन है कुरान पाक पूरा कुरान का और यहां आप देख सकते हो कि जैसे कि शान नुज़ूल उसके मुताबिक आयत को समझो फिर रब्त आयत को देखो और फिर जो उसूल जो है उसको समझो और ये भी समझो ये कुरान शरीफ सिर्फ कुफार के लिए नहीं है और मुशरिकीन के लिए नहीं कहीं हम में कोई शिर्क की बू की चीज तो नहीं आ गई कि हम भी दुनिया की कोई चीज पर भरोसा करते हैं तो ये हमसे भी मुताल्लिक है तो जो इस तरीके से समझेगा और कोशिश करेगा तो इसको कुरान शरीफ से बहुत फायदा होगा अल्लाह हम सबको तौफीक दे इंशाल्लाह और अल्लाह ताला कबूल फरमाए आखिर में दुआ करते हैं और दुआ में वो दुआ करता हूँ पांच दुआएं जो मुझे अपने बुजुर्गों के से मिली है और बुजुर्गों की बरकत से मिली है वो मैं आपको भी बता देता हूँ और वही हमारी दुआ भी है खत्म सबक का पहली दुआ जो हमारे शेख ने हमें सिखाई कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम की दुआ कि जब उन्होंने काबा शरीफ बनाया और जाहिर इब्राहिम अलैहि सलाम जैसे नबी कौन इतना खुलूस ले आ सकते कौन इतना फुलूस पाक साफ तैयब ले आ सकते लेकिन उन्होंने काबा शरीफ जब बनाए तो उन्होंने दुआ की तकब्बल मिलना और हमारे शेख ने फरमाया तकब्बल जो है वो बाब तफ़ल से है और बाब तफ़ल की एक खासियत है तकल्लुफ की कि गोया के ये काम काबिल कबूल नहीं है आप अपनी मेहरबानी से कबूल फरमा लीजिए तो जो भी हम अमल करें ये सबक हुआ कोई भी नमाज हम पढ़े या तिलावत की कोई भी नए काम किया तो ये दुआ पर है कि या अल्लाह ये काबिल कबूल नहीं आप कबूल फरमाए रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल आलीम तो हर बात का सुनने वाला हमारी दिल की नीयतों का जानने वाला वतुब अलैना और इसमें जो हमसे कोताही हुई और कमी हुई ज्यादतियां कमियां गलतियां हुई समझने में समझाने में जो भी सुनने में ध्यान से नहीं सुना हक अदा नहीं किया आप हमें माफ फरमा दीजिए वह तो बाद ही ना अल्लाह ताला को वो अमल बहुत पसंद है जिसके आखिर में तौबा होती है इस्तिग़फ़ार जैसे कि सबसे अफजल इबादत नमाज है और सबसे बेहतरीन उस्ताद जो है दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबसे बेहतरीन तालिब इल्म जो है सैयदना अबू बकर रदी जब आपने हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अनु को नमाज सिखाई तो आखिर की दुआ सिखाई रब्बना ज़लमना अनफुसना नमाज पढ़ ही नमाज कोई गुनाह का काम नहीं किया जुल्म नहीं किया आपने अपने ऊपर लेकिन हम नमाज का हक अदा नहीं कर सके अल्लाह का हक अदा नहीं कर सके तो जो भी अमल करे कि या अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए कि हम अदा नहीं करें उसका हक अदा नहीं कर सके और आप अपनी मेहरबानी से कबूल फरमा दीजिए दूसरी दुआ माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हजरत मौलाना इदरीस कांदेलवी साहब रहमतुल्लाह अली ने मारिफुल कुरान में लिखा है कि ये सूरे कहफ की आयत है कि जिस अपनी नियामत पर दीनी या दुनियावी आप ये दुआ पढ़े कम से कम माशा अल्लाह اور پوری پرے لا قوت الا باللہ, تو انشاءاللہ وہ نعمت ہمیشہ آپ کے پاس باقی رہے گی, وہ نعمت اللہ تعالی آپ سے نہیں چھینیں گے, وہ نعمت دور نہیں ہوگی. اور تیسری دعا الحمد للہ الذی بہ تتم الصالحات, سب تعریف اللہ تعالی ہی کے لیے ہے کہ جن کی توفیق سے جن کی مدد سے یہ نیک کام پورا ہوا. تو جتنا بھی آپ بڑا کام کرو پوری دنیا آپ کی تعریف کرے لیکن آپ میں تکبر پیدا نہیں ہوگا, آپ یوں کہو گے کہ اللہ میں نے نہیں کیا آپ کی توفیق سے ہوا, تو اللہ اس پر بہت خوش ہوتا ہے. چوتھی دعا کفارہ مجلس کی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک, وہ دعا کے پڑھنے سے اس عمل میں جو کمیاں زیادتیاں ہوئی وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں, اور وہ عمل پاک صاف کر کے پھر اپنے نامہ اعمال میں جمع ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس عمل پر اللہ تعالی مہر لگا دیتے ہیں کہ وہ عمل خالص آپ کے لیے ہوگا قیامت کے دن. لوگ جب حقوق مانگیں گے آپ سے, اگر حقوق العباد کا تقاضا ہوا تو یہ جس پر آپ نے یہ دعائیں پڑھی یہ اعمال آپ کے پاس بچے رہیں گے, آپ کے پاس رہیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرتے تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس کی وجہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پانچویں دعا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, یہ دعا کے پڑھنے سے چھوٹا سا چھوٹا عمل آپ نے کیا اور آپ نے یہ دعا پڑھی تو وہ اس کا ثواب اتنا اللہ بڑھائیں گے اتنا بڑھائیں گے اتنا بڑھائیں گے کہ قیامت کے دن جو ترازو ہوگا سکیل وہ چھوٹا پڑے گا, دوسرا سکیل منگوانا پڑے گا اس کو تولنے کے لیے کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ کیا جائے گا. تو کوشش کرے کہ جو بھی ہم عبادت کریں, نماز پڑھ لی ظہر کی عصر کی کوئی بھی نماز, تلاوت کر لی, سبق ہمارا ہو گیا, کوئی بھی ہم نے ذکر کیا, تو یہ پانچ دعا اور کوئی دیر نہیں لگتی, یہ پانچ دعا پڑھنے کی کوشش کرے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اور درود شریف کیسے تو کوئی مفر ہی نہیں, وہ تو لازمی ہے. درود شریف ایسی عبادت ہے جو خود بھی مقبول ہے اور اس کی برکت سے دوسری عبادت بھی مقبول ہو جاتی ہے, تو درود شریف ہمیشہ پڑھے. اور ہر دعا سے پہلے اللہ تعالی کی تعریف الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ ضرور پڑھا کرے. اللہ ہم سب سے قبول فرمائے, آخرت کا ذخیرہ بنائے, نجات کا سامان بنائے, حسن خاتمہ کا ذریعہ بنائے. اور قرآن شریف کو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا, قرآن شریف کو پھیلانے کی کوشش کرے, زندہ کرنے کی کوشش کرے, خود روز پڑھے, دوسروں کو بھی سبق سناتے رہے تھوڑا تھوڑا. اللہ ہم سب کو توفیق دے, قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.